من الله غريب الله حضرت مولانا شاہ محمد مختار صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوب حضرت حضرت فیروز الدولہ مہمان صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں سب کا ماشاء اللہ
یا تو جل میں سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے یا تو جل میں سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے یا تو جل میں سے پردہ اٹھا دے پردے کو جلوہ بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے یا تو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا تو پردے کو جلوہ بنا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے اشک میں خون دل بھی ملا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے یا قبضے سے مجھے اب رہا کر یا پسینے کو گلشن بنا دے یا پسینے مجھ اب میرا کر یا پسینے کو گلشن بنا دے یا پسینے کو گلشن بنا دے یا کب سے مجھ قبریہ کر یا پسی کو گلشن بنا دے یا جو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا جو پردے کو جلوہ بنا دے آگے حسن دو عالم زمین پر ظلمت در کو جگمگا دے آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت در کو جگمگا دے ظلمت در کو جگمگا دے آکے حسن دو عالم زمین پر ظلمت در کو جگمگا دے ظلمت در کو جگمگا دے دل کی حسرت سے رو دل مضطر جام تسلی میں کامل پلا دے جام تسلی میں کامل پلا دے دل کی حسرت سے دل نہ ہو مضطر جام تسلی میں کامل پلا دے جام تسلی میں کامل پلا دے یا جو جلوے سے پردہ اٹھا دے یا جو پردے کو جلوہ بنا دے میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا مو بنا دے عشق اب تو میرا مو بنا دے میری مٹی کو کر دے سوارت عشق اب تو میرا مو بنا دے عشق اب تو میرا مو بنا دے حسن کا کوئی پردہ اٹھا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے سارے عالم کو مجنوں بنا دے
حضرت والا رحمت اللہ کا
اختر تشنا لب کو ہلاگی عشق کا ایک سمندر پلا دے اختر تشنا لب کو ہلاگی عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے اختر تشنا لب کو ہلاگی عشق کا ایک سمندر پلا دے عشق کا ایک سمندر پلا دے ہوش کے میرے پرزے اڑا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے اپنا دیوانہ مجھ کو بنا دے عشق میں خون دل بھی ملا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے سوزے دل کا اثر اب دکھا دے
یہ جو ابھی اشعار پڑھ کے سنائے گئے ہیں تین چار دن پہلے یہ اشعار میں سن رہا تھا اپنے موبائل میں تو اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اشعار شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 23 یا 24 سال کی عمر میں لکھے تھے اس جس وقت یہ اشعار لکھے گئے اس وقت بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 23 یا 24 سال کی تھی اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے درد دل میں سے ایک ذرہ ہم سب کو اللہ عطا فرما دے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشر الطیف فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 22 فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں. فضا کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار قحط ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مال ہلاک ہو گیا اور عیال بھوک سے مر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا. خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ہاتھ پھیرے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کی چاروں طرف سے بادل آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہ نہیں تھے کہ ریش مبارک سے بارش کے قطرے گرنے لگے. اس دن سے دوسرے جمعے تک بارش ہوتی رہی. دوسرے جمعے کو اسی دیہات کے رہنے والے صحابی نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا کہ مکانات گر گئے، مال ڈوب گیا، آپ دعا فرمائیے کہ بارش بند ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ہمارے آس پاس برسے، ہماری اوپر نہ برسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کی طرف اشارہ فرمایا، بادل وہیں سے کھل گیا. پھر مدینے پر تو پانی کا برسنا بالکل بند ہو گیا اور مدینے کے آس پاس برستا رہا. مدینے کے آس پاس سے لوگ جو آتے وہ بارش کے زیادہ ہونے کو بیان کرتے تھے. فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل کا فوراً کھل جانا اور اشارے سے بادل کا ہٹ جانا، ان دونوں میں بادل کے عالم میں معجزے کا ظاہر ہونا ہے. روایت کیا اس کو بخاری نے. دوسری حدیث میں منقول ہے کہ کسی اور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اور کہا، رسول اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کیسا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا؟ ایک دم اس گستاخ پر بجلی گری اور اس کی کوپڑے اڑا دی. فائدہ اس واقعے میں بجلی کا معجزہ ہے جو ہوا کے عالم میں سے ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. 2017 حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا لاہور کا سفر ہوا. اس سفر میں جو جامع اشرفیہ لاہور میں جو والد صاحب کا بیان ہوا، سیانت المسلمین کے جلسے میں تقریباً 7-8 دنوں سے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس واس میں سے. اب یہ دوسرا واعظ ہے، قلب سلیم کی علامت اور حصول کا طریقہ. یہ واعظ بھی جامعہ اشرفیہ لاہور کی مسجد حسن میں جمعۃ المبارک کے دن بیان ہوا ہے. جمعے کے دن جامعہ اشرفیہ لاہور میں یہ بیان ہوا، اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی مگر وہ جو بھلا چنگا دل لے کر آئے گا. جس کو حضرت والا فرماتے تھے تگڑا دل لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالی جنت میں پہنچا دیں گے، یعنی یہ مال اور اولاد اس شخص کو کام دیں گے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، ورنہ چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ ایک کافر جس کا نام ولید تھا، اتنا اس کے پاس مال تھا، اتنا مال تھا کہ وہ کہتا تھا انا وحید ابن وحید، میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں اور اکیلے کا بیٹا ہوں، اتنا اس کو اپنے اوپر ناز تھا۔ اور مکہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے پاس مال تھا۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا کہ اپنی جنت تیار کر رہا ہے۔ تو مال اور اولاد سے قیمت نہیں لگے گی۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم بالذی تقربکم عندنا زلفا، کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبہ نہیں دلا سکتے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ جمعے کے بیان میں بھی یہ مضمون تھا اور آج درس قرآن میں بھی یہ مضمون تھا کہ یہ مال و اولاد کب نقصان دہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے، اور ان اولاد مال کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے۔ اسی مال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتنہ کہا، ایسی ہی اولاد کو فتنہ کہا جو گناہوں میں اپنے والدین کو مشغول کر دے، گناہوں میں لگا دے، اور والدین اس اولاد کی وجہ سے گناہوں میں لگ جائیں، تو یہ اولاد قیامت کے دن کام نہ آئے گی۔ تو فرمایا تو جب ہم یہ آیت سنتے ہیں اور ترجمہ سنتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ہم علماء کرام سے دور ہیں، ہم مدارس سے دور ہیں، ہم مفتی صاحبان سے دور ہیں، یہاں تو سب اللہ کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ مدرسوں سے بیزار، میڈیا کی غلامی کی وجہ سے علماء سے نفرت، مفتی صاحبان سے چڑ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ رحمان کی خبر پوچھنی ہے تو باخبر سے پوچھو۔ باخبر کون ہے؟ علماء ربانیین، مفتی صاحبان باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان سے پوچھو، اور ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ ہم ٹھیلے والے سے پوچھتے ہیں، یا کوئی داڑھی والا ملا اس سے پوچھ لیا کہ جناب اس بار جانور مہنگے ہیں تو کیسے قربانی کریں، ہم تو مہنگائی سے پریشان ہیں۔ تو ٹھیلے والے نے کہا جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی ویسے کرو۔ کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں بکرے کے وزن کے برابر مرغیاں لے کر کاٹ دیتا ہوں، میری قربانی تو ہو جاتی ہے۔ جیسے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے تو پتا چلا کوئی وضو کرتا ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ ارے نالائکوں، وضو نہیں کرتے ہو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، ارے مولوی کیا بات کرو، میں تو 30 سال سے بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، میری تو ہو جاوے ہے۔ لو بھائی تمہاری نماز ہو جاوے ہے۔ ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ اپنی عقل سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں بظاہر چیزیں ایک ہی نظر آتی ہیں، دونوں چیزیں بظاہر ایک ہی نظر آتی ہیں، ایک تم لوگ حرام کہہ دیتے ہو، دوسرے کو جائز کہہ دیتے ہو۔ ہم جانور کو قربان کریں تو تم کہتے ہو حرام، اور خود بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرو تو حلال، یہ کیا چکر ہے؟ ہم ذبح کرتے ہیں تو حرام ہے، اور تم قربان کرتے ہو تو حلال ہو جاتا ہے۔ ہم کریں تو زنا، تم کرو تو نکاح، ایک ہی لفظ کا تو فرق ہے، دو جملوں کا ہی تو فرق ہے، چند آیتوں کا ہی تو فرق ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے حلال حرام ہو جاتا ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی دعوت کر رہا ہے محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کہ مسلمان کو کھانا کھلانا ثواب ہے، اور کھانے میں خوب اکرام کرتا ہے، جائز ثواب، اور ایک اس سے کئی گنا کم والی دعوت کرتا ہے، لیکن اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں یہ کہے گا، بیٹا ناراض ہو جائے گا، بیٹی ناراض ہو جائے گی، یہی ناجائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ فلاں کیا کہے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، دکھاوے کے لیے دعوت ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑے پیمانے پر دعوت کر رہے ہیں، اس کو آپ جائز کہہ رہے ہیں، اور یہ ایک ڈش بیچارے نے رکھی ہے اس کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں۔ وہ دعوت ہے اللہ کے لیے، وہ دعوت تھی اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کا اکرام کرنے کے لیے دی، اور یہ دعوت تھی دکھاوے کے لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے خرچہ تو پہلے والے نے زیادہ کیا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق آ جاتا ہے جس کا اندازہ ہمیں ہے ہی نہیں. مفتی صاحب نے کیوں جائز کہہ دیا؟ اس مفتی صاحب سے پوچھیں. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو آج حاضر کیا جاتا ہے کہ میں مطمئن ہو جاؤں, میں مطمئن ہو جاؤں کہ شیخ نے ایسا کیوں کیا. بھائی شیخ سے پوچھو, علماء سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تو ابھی کے جی ون میں ہوں, میں تو ابھی پڑھائی میری شروع ہوئی ہے, مجھے تو ابھی تعلق میں اتنا وقت نہیں ہوا. میرے شیخ نے مجھے یہ فرمایا, میں نے ان کی بات پہ عمل کیا ہے. کیوں ہوا, کیا وجہ, کیا فرق, وہ آپ میرے شیخ سے پوچھیے, میرے مفتی صاحب سے پوچھیے. میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ آپ کو مطمئن کر سکوں, مجھے علم ہی نہیں ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا, کہ رحمان کی خبریں پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو, میں آپ کو ایک جواب دوں گا, آپ دس اشکال لے کر آئیں گے. تو اس سے دین سے دوریاں اور ہٹتی ہیں, حضرت والد صاحب اور زیادہ ہو جاتی ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا, ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خود ہی مفتی ہیں, خود ہی مستفتی ہیں, خود ہی دستخط کرنے والے ہیں, خود ہی مہر لگانے والے ہیں, سب چیزیں خود کر رہے ہیں, اور اپنے جیسے ایک دو لوگوں کو بیٹھا کر ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے, حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اور تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ جو باطل ہوتا ہے, غلطی پر جو ہوتا ہے, وہ بعض مرتبہ اپنی بات کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے آپ کو وہ نظر آئے گا, جو حق پر ہے وہ غلطی پر ہے, جو حق پر ہے وہ غلطی پر ہے, اور جو باطل ہے غلطی پر ہے وہ آپ کو لگے گا صحیح بول رہا ہے, کیونکہ اپنے اس کو بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آپ کو لگے گا وہ غلطی وہ صحیح بول رہا ہے. حالانکہ جو بات جو حق پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل تم سے کوئی بات کرے تو سلامتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ, بحث و مباحثہ مت کرو. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ سمجھا دو کہ یہ معاملہ ہے, اب اللہ تعالیٰ اسی وقت دل میں ڈال دیں گے کہ یہ سیکھنا چاہ رہا ہے یا اعتراضات در اعتراضات کرنا چاہ رہا ہے, پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور زیادہ اعتراض ہوں گے اور زیادہ اعتراض ہوں گے. اصل یہ ہے, ایک پکڑو مضبوط پکڑو, یک گیر مضبوط گیر, ایک کو پکڑو مضبوطی سے پکڑو, ان کی باتوں پر یقین رکھو, بھروسہ. یقین یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے کہ اپنے شیخ پر, اپنے بزرگان دین پر جن سے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں ان پر ہمارا بھروسہ ہو کہ ہم جو ان سے پوچھ رہے ہیں یہ ہمیں صحیح بتائیں گے. ورنہ شیخ کا کیا فائدہ ہے کہ ایک جگہ جائز ہو وہ اپنے متعلقین کو منع کر دے, وہ اپنے جائز چیز سے کوئی کیسے منع کر سکتا ہے. یاد رکھیے, اللہ والوں کی نظریں دور تک جاتی ہیں, اللہ والوں کی نظر دور تک جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات عرض کرتا ہوں, اتقو بفراست المؤمن, جو ہم لوگوں سے شیخ نے کیوں منع کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو, مومن کی فراست سے بچو, وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اب جو شخص اتنی اللہ نے اس کو سمجھ دی ہے دین کی, آگے کیا نقصان ہونے والے ہیں اس کو تجربہ ہے, وہ اس تجربے کی روشنی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. جس کی آسان مثال حضرت والا دیتے تھے, میں اپنے والد صاحب سے سنی, فرمایا کہ یہ سمجھو کہ میرا شیخ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے, میرا شیخ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اور میں نیچے کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں حضرت میں اس طرف سے آ جاؤں, نہیں بیٹا او گھوم کر آؤ. خامہ کا شیخ کہہ رہا ہے 10 منٹ کا راستہ ہے, 1 گھنٹے میں طے کرا رہا ہے. پتہ نہیں ہمارے شیخ کو کچھ خدا نہ خواستہ کچھ پتا ہی نہیں ہے, اتنا صاف راستہ, اتنا پیارا راستہ, ہریالی اس میں, مزے اس میں, آبشاریں اس میں, اور وہ ہمیں مشکل راستے سے لے جا رہے ہیں. ارے تجھے کیا پتا, جب تو اس ہریالی والے راستے سے جائے گا آگے چل کے بڑی کھائی ہے, آگے راستہ ہی نہیں ہے, شیخ اوپر سے دیکھ رہا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں مجھے زیادہ پتا ہے, بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک صاحب نے حضرت والد صاحب سے کوئی بات پوچھی, بیعت ہے لیکن زیادہ بات مانتے ہیں لیکن عمل اتنا نہیں, تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ ایسا مت کریں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی, شیخ کو تو ہاں کر دی, کیسے نہ کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ شیخ بیعت بھی نہیں کر رہا, عمل ٹھیک ہے نہیں ہے, جیسا آپ نے کہا ویسا کروں گا, دل اپنا توڑ دیتے ہیں, عمل میں سستی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تم 9 گناہ کرتے ہو, ایک 10واں گناہ بھی تو کر لو. کیوں 10واں گناہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ایک, کوئی آدمی غیبت کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, بدنظری کرتا ہے, فلاں فلاں فلاں, آپ نے کہا بھائی گالی دو, نہیں گالی بڑا گناہ ہے میں نہیں دوں گا، کیا ہم ان کو یہ کہیں گے کہ نہیں تم گالی بھی دو، نو گناہ تو آپ کر رہے ہیں، نہیں یہ ایک گناہ گالی نہ دینا، یہ بھی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ تو ان صاحب نے، حضرت والد صاحب نے منع کر دیا کہ آپ یہ کام مت کریں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، پتا نہیں کیوں منع کر دیا، جائز تو ہے لیکن ٹھیک ہے شیخ ہے، دل اندر اندر کڑتا رہا۔ چند دنوں کے بعد خوش خوش آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت شیخ دامت برکاتہ نے مجھے منع کر دیا۔ بعد میں مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ میری وجہ سے میرے شیخ کی بدنامی ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے، وہی بات، شیخ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ نقصانات ہیں، اس طرح سانپ بچھو وغیرہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جس شخص نے اپنے شیخ پر بھروسہ کر لیا، جس شخص نے اپنے بزرگان دین میں بھروسہ کر لیا، وہ انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ اور اگر تقوی والی زندگی نہ بھی حاصل کر سکا، لیکن اس اللہ والے کا جو اس نے دل خوش کیا، جس طرح اس نے کہا اس طرح عمل کیا، تو اللہ تعالی ان اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے کام بنا دیں گے۔ اللہ، حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم نے میرے والد صاحب سے فرمایا کہ شیخ مستحب کام سے بھی روک سکتا ہے، جس کی دلیل ابھی ذہن میں آئی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بزرگ نے، یا حضرت جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اب کون سا زمانہ یہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ایک بزرگ کو، ایک مفتی صاحب کو، ان کے شیخ نے درس و تدریس سے، بیان سے، فتوے سے سب منع کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے کام ہیں آپ بتائیے، بیان کرنا، تقریر کرنا، فتوا دینا، مسائل بیان کرنا، کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے یہ، لیکن شیخ نے منع کر دیا۔ صادق تھے، سچے تھے، ان کو پتا تھا کہ میرے شیخ ہر ہر سنت پر فدا ہوتے ہیں، وہ کیوں مجھے غلط بات کہیں گے، تربیت کا کوئی طریقہ ہوگا، مان گئے۔ اس زمانے کے دوسرے بزرگوں نے جو یہ ظاہر عالم، ظاہر بین عالم تھے، علماء خشک تھے، جن کو صرف علم تھا، اللہ والوں کی اہمیت، ان کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا تعلق ہے، یہ ان کو اندازہ نہیں۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک صاحب سے کہا، روتے ہوئے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، مفتی صاحب نے مجھے بتایا، بہت پیارے شخص ہیں، کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب ہمارے بڑے ہم کو ہمارے شیخ سے بھی دور کر رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میں ہم بتا دے کسی اپنی مجبوریاں رہ گئے، جانے بھی آسمان کی طرف دیکھا، میں مجبور ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، دیکھیے کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اب ہم کو ہمارے شیخ سے بھی دور کرتے ہیں، کہ یہ فلاں فلاں فلاں۔ تو میرے ان لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ کیسے اللہ والا ہے جو اتنے بڑے عالم سے ان کے بیانات، ان کی تقریریں، ان سے واز اور فتوا، سب چیزیں منع کر رہے ہیں، لیکن وہ سچے تھے، مخلص تھے، کہ شیخ نے کسی گناہ کا نہیں کہا، ایک مستحب کام سے روکا ہے، ان کا کوئی وجہ ہوگی، بات مانی۔ غالباً ایک سال تک نہ درس و تدریس، نہ بیان، نہ فتوا، کچھ بھی نہیں۔ ایک سال بعد شیخ نے کہا جاؤ جا کر بیان کرو، جاؤ جا کر بیان کرو۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا پہلا ہی جو بیان ہوا، وہ درد دل جو بھرا ہوا تھا، پہلا ہی جو بیان ہوا، جتنے لوگ تھے سب صاحب نسبت ہو گئے۔ اس زمانے کی بات سن لیں، حضرت عارف اللہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی اعظم پاکستان، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان ایک مدت تک بند کر دیا، بنا کر دیا کہ کوئی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جہاں پچھلے گزشتہ سال حضرت والد صاحب دامت برکاتہم گئے تھے، جامعہ امدادیہ فیصلہ آباد، وہاں کے جو بانی تھے وہ ان کے پیر بھائی تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے خلیفہ تھے، وہ آئے، کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں ختم بخاری ہے، آپ چلیے آ کر۔ تو کہا کہ حضرت نے تو منع کیا ہوا ہے، میں کیسے چل سکتا ہوں؟ مولانا نذیر صاحب نے کہا میں خود حضرت سے بات کروں گا۔ وہاں پہنچے اور کہا کہ حضرت مفتی صاحب کو اجازت دیجیے کہ میرے ساتھ چلیں بیان کے لیے۔ بلایا، کہا یہ اپنے آدمی، ان کے ساتھ چلے جائیں، یاد رکھیے بیان وہ کیجیے گا جس کی امت کو ضرورت ہو، یہ رسمی بیانات مت کیجیے گا، جس کی امت کو ضرورت ہو۔ آپ بتائیے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علم کے پہاڑ، اور سامنے جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو ایل ایل بی کیے ہوئے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، کوئی باقاعدہ عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، اور سامنے آپ اندازہ لگائیے، اتنے بڑے علم کے پہاڑ، علم کی شخصیات، مفتی اعظم پاکستان شیخ الاسلام صاحب، انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمارے حضرت آپ تو عالم بھی نہیں ہیں اور آپ ہمارے بیانات بند کر رہے ہیں. اندازہ لگائیے شیخ کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. ہمارے جیسا کسی کا شیخ بیان بند کر دے, ارے اتنا اچھا بیان کرتے ہیں, یا شیخ نے بیان بند کر دیا کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. یہ ہیں اصل مخلص. دیکھیے یہاں پر بھی اتنے بڑے عالم کا مصطحب کام سے روکا گیا, نہیں روکا گیا, لیکن راضی ہے تربیت کے لیے, اصلاح کے لیے. شیخ کے ہر جائز کام کرنے کے لیے نہیں ہوتا, یاد رکھیے. بس جائز کام میں کرنا ہے. کتنی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جائز کام میں ہم نے کیا, فلاں جائز کام ہم نے کیا. کوئی فرض واجب نظر والے صاحب احمد برکات ہم ابھی چند دن پہلے فرما رہے تھے اس بیماری میں ہی کہ ہم لوگ یہ شادی بیاہ کی رسومات کے لیے جو گناہ ہو رہی ہیں, جو سویم چالیسواں برسی اور یہ سالگرہ وغیرہ وغیرہ جتنی رسمیں ہیں, کیا ہم نے ان کے اتنا لڑتے ہیں آپس میں, دلائل دیتے ہیں, فلاں بات کرتے ہیں, کیا کبھی میں اور آپ ہم نمازوں پہ لڑے کہ تو نماز, اے میرے بیٹے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے جو فرض ہے. کبھی ہم روزے کے لیے لڑے کہ بیٹا تو روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے, تیرا کیا عذر ہے تم روزہ نہیں رکھتے ہو. کبھی ہم زکات کے لیے لڑے کہ میں زکات ادا نہیں کر رہا, میری اہلیہ زکات ادا نہیں کر رہی, اس کے بعد بیس بیس تولہ سونا رکھا ہوا ہے, حج فرض ہو گیا, حج نہیں کر رہا, نماز کے لیے نہیں لڑا جاتا, سمجھایا نہیں جاتا, زکات کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا, روزہ حج فلاں 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 کسی کے لیے کچھ نہیں کہا جاتا. لیکن جہاں پر شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے, غمی کا معاملہ آتا ہے, وہاں کی رسومات کا معاملہ آتا ہے, تو یہیں پر ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں, بحثوں بحث شروع کر دیتے ہیں. تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا, کیوں تو میری شادی میں نہیں آیا. بھائی جان آپ کے یہاں میوزک ہو رہا ہے, یہ ویڈیو ہو رہی ہے, مرد عورت ساتھ ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, میں اس لیے نہیں آیا ہوں. لا یجوز الحضور ان دا مجلس فیہ المحظور, جس مجلس میں گناہ ہو وہاں حاضر ہونا جائز نہیں ہے. میں نے تو اس پر عمل کیا ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, حدیث پر عمل کیا ہے کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. خالق کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں, جہاں اللہ ناراض ہو میں کیسے وہاں جاؤں. نہیں تو میرے لیے مر گیا, میں تیرے لیے مر گیا. اتنی سی باتوں پر خاندان کے خاندان کٹ گئے. ہم اگر آپ ہماری باتیں نہیں مانیں گے ہم رشتہ توڑ دیں گے. ایسی ایسی دھمکیاں, کتنے بےچارے لوگ ایسے واقعات ہوئے کہ منگنی ہوئی, رشتہ طے ہو گیا, شادی کب ہوگی, ایک سال بعد, دو سال بعد, جو بھی مدت طے ہو گئی. اس وقت لڑکے کی داڑھی نہیں تھی, شیو کرتا تھا. منگنی کے بعد لڑکے نے داڑھی رکھ لی, داڑھی کا ارادہ کر لیا, لباس رکھنے سے اوپر کر لیا. جب لڑکی والوں کو پتا چلا کہ ہمیں رشتہ قبول ہی نہیں ہے, بھائی وہی نوکری ہے بلکہ تنخواہ بڑھ گئی ہے, گھر بدل گیا, فلاں فلاں, ہم نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی رشتہ طے کیا تھا, اس کی داڑھی نہیں تھی, اور اس کی جو داڑھی ہے ہم نے مولوی صاحب سے رشتہ طے نہیں کیا, رشتہ کینسل. لڑکی شرعی پردہ شروع کر دے, رشتہ کینسل, کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ چل نہیں سکتی. حضرت والد صاحب احمد برکات یہ شعر پڑھتے ہیں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں, کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ایک صاحب کو ان کے خاندان والوں نے کسی رسم کے موقع پر مٹھائی پیش کی, اور انہوں نے مٹھائی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ منگنی کی رسم ہے اور اس کی مٹھائی ہمیں نہیں چاہیے, واپس کر دی. پھر فون آیا میرے پاس اور کہا کہ میں نے اس طرح کیا ہے, میں نے یہ صحیح کیا ہے. میں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے. پھر حضرت والد صاحب سے پوچھا, فرمایا کہ ان کو بولو کہ حضرت ناراض ہوئے ہیں, انہوں نے اگر گناہ کیا مٹھائی بھیج دی تو آپ مٹھائی لے کر کسی مستحق کو دے دیتے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں, آپ نے ان کا دل کیسے توڑ دیا, ہمیں نہیں چاہیے. جب وہ معافی مانگنے گئے تو ان صاحب نے کہا یہ ہوتے ہیں اصل کامیاب. حضرت والد صاحب نے فرمایا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان راضی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے گناہ ہو گیا. کہا نہیں نہیں ہمیں آپ کی بات بری نہیں لگی ہے, آپ نے تو اچھا کام کیا ہے, آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے دیں. یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم کمزور ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہم بالکل صحیح ہیں, یہی شادی ہے یا میت کا گھر ہے, آپ کے یہاں شادی ہو رہی ہے یا میت کا, ہمیں فرق نہیں پتا, تو ایسے لوگوں پہ پکڑ کا خطرہ ہے. کہ جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار کیا ہم رد کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں جو دین پر چلے, اولاد بیٹی جو بھی دین پر چلے, اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, دل بڑا کرنا چاہیے. تو نے داڑھی آپ دیکھیے, عجیب بات یاد آئی, ابو طالب آخر تک کافر رہا, لیکن دین کے معاملے میں اپنی بھتیجا سمجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا. اے بھتیجے, لوگ میری لاش کے اوپر چڑھ کر ہی تیرے اوپر پہنچیں گے, میری زندگی میں کوئی تجھ پر حملہ نہیں کر سکتا. اس کافر نے اپنے بھتیجے کا خیال رکھا, اس کا خیال رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی جو تک آپ تک پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک میں حیات ہوں. اور جب کفار نے مکہ نے بائیکاٹ کیا تو ابو طالب بھی اس بائیکاٹ میں شامل ہوا, اور 3.5 سال یا 3 سال کا جو بائیکاٹ تھا جس طرح مسلمانوں نے وہ جھیلا ابو طالب نے بھی جھیلا. کیوں؟ کہ میرا خون ہے, گو کے دوسرا مذہب ہے اس کا, میرا خون ہے, میں کیسے اپنے خون کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں. اس زمانے کے کافر بھی اپنے خون کا, اب دیکھیے, خیال رکھتے تھے. اس زمانے کے کافر بھی اپنے خون کا خیال رکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مسلمان ہیں, میرے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن ہے تو میرا بھتیجا. آج ہم ہماری اولاد جب دین پر چلتی ہے تو ایسے تک واقعات ہوئے کہ بیٹا سو رہا ہے, داڑھی رکھ لی ہے, بیٹا سو رہا ہے, ماں آگے بڑھ کر کینچی لے کر اس کی داڑھی کاٹ دی, ماں آگے چل کر آگے بڑھ کر اس کی داڑھی کاٹ دی. اندازہ لگائیے کیا حالات ہیں. پھر یہ تکلیفیں, پریشانیاں, مصیبت, حادثات یہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ واقعات کیا ہوں گے؟ ان سے مارا جاتا ہے, لڑا جاتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں, طرح طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. ابو طالب کو ہی کم از کم دیکھ لیں کہ میرا جیسا بھی ہے, میرا خون ہے, میری اولاد ہے, میری بیٹی ہے, دین پر چل رہی ہے, دین پر چل رہا ہے, میں خود اگرچہ کمزور ہوں, میں اس کو چلنے دوں, اس کی ہمت بڑھاؤں. ماشاءاللہ, اس زمانے میں تم تقویٰ پہ چل رہے ہو, اس زمانے میں تم نے 1400 برس پہلے کی سنت کو زندہ کر دیا. ہم تجھ کو سلام کرتے ہیں, ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم بھی سنت اور شریعت کے مطابق چلنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھ رہے ہیں, جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کے ساتھ تعاون تو کر رہا ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی میں تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, سرکشی اور گناہوں میں تعاون مت کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے گناہوں میں تعاون مت کرو, ہم گناہوں میں معین بن رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی عقل سے بات اس پر چلی تھی, ہم کس سے پوچھتے ہیں. اس پر میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی عقل سے پوچھتے ہیں کہ ہماری عقل میں ایک بات جب تک نہیں آئے گی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا ہر بات عقل میں آنا ضروری ہے؟ آپ بتائیے, یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ اتنی بڑی مسجد ہے, میری آنکھ میں سمائی ہوئی ہے, بات عقل میں نہیں آ رہی ہے, لیکن ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے, ہاں ایسا ہی ہے. اتنا بڑا جہاز ہے, ہماری آنکھوں میں سما جاتا ہے. اتنا بڑا آسمان ہے, ہماری آنکھوں میں سما جاتا ہے. ہماری آنکھ کتنی ہے, کتنی چھوٹی آنکھ ہے, اور سارا آسمان سما گیا. ساری دور دور تک اگر سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں, صحرا میں چل رہے ہیں, دور دور تک نظارے نظر آ رہے ہیں. کیسے عقل میں آتی ہے بات؟ کئی کئی باتیں ایسی ہوں گی دنیا کی جو ہماری عقل میں نہیں آتی. آپ موبائل فون کو ہی سمجھ کے دکھا دیجیے کہ یہ موبائل فون ہے, اس فون کے ذریعے آپ کا کوئی دوست حج پہ گیا ہے, عمرے پر گیا ہے, دبئی میں ہے, کینیڈا میں ہے, ساؤتھ افریقہ میں ہے, آپ ان سے بات کر رہے ہیں. عقل میں بات آتی ہے؟ نہیں آتی عقل میں بات. کہ ایک موبائل ہے, کیسے؟ سیٹلائٹ ہے, دکھاؤ سیٹلائٹ. نیویگیشن سسٹم, میپ سسٹم ہم مانتے ہیں, اب یہاں مڑو. دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے وہ پانی نکال دیا, سمجھ میں نہیں آتا, بورنگ سمجھ میں آتی ہے. دنیا کی سب ٹیکنالوجی سمجھ میں آئے گی. اب فیکس کا رجحان کم ہو گیا ہے, فیکس سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے پیپر ڈالا وہ امریکہ کینیڈا میں اتنا دور مسافت میں جا رہا ہے, ہم یہاں بات کر رہے ہیں, فوراً ہماری آواز جا رہی ہے. دیکھیے سب ٹیکنالوجی مانتے ہیں, کیوں؟ انگریزوں نے بنائی ہے, گوروں نے بنائی ہے, لیکن دین کی بات ہم کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, علماء حضرت والے صاحب, عجیب بات یاد آئی حضرت والے صاحب کی, غالباً حضرت والا کی ہی بات ہے, فرمایا دو راستے ہیں, یا تو علماء کی بات مانو, ایمان بالغیب لاؤ, جیسے وہ کہہ رہے ہیں بات مان لو. سمجھ میں نہیں آتی, اپنے پڑھائیاں چھوڑو, اپنے کاروبار, دکان, سب چیزیں چھوڑو, ڈاکٹری سب چھوڑو, اور درجہ اولا سے پڑھنا شروع کرو, دور حدیث تک پڑھو, تخصص کرو, سب چیزیں پڑھ کر اب بتاؤ سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہیں. یا تو علماء کی ہم بات, جس طرح ڈاکٹری کا معاملہ ہے, حضرت والا کے خلیفہ جو حضرت والا کے آخری وقت تک معالج خصوصی رہے, حضرت ڈاکٹر امان اللہ صاحب دامت برکاتہ, انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر میں تھے تو تو ان کے ایک دوست آئے اور کہا کہ یہ مولوی جو اپنی باتیں لگائے رہتے ہیں، سب کتابیں موجود ہیں، ہم کتابیں پڑھیں گے، حدیث کی تفسیر ہوں گی، ہم سب خود پتہ چل جائے گا، فقہ کی سب کتابیں پڑھیں گے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، مولویوں کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت والا کی دعائیں. ڈاکٹر مولانا صاحب نے کہا کہ آپ تو مجھے بتائیں یورپ سے آئے ہیں. کہا جی. آپ کی انگریزی تو ایسے ہے جیسے ہماری اردو. کہا جی. کہا یہ میری کتابیں رکھی ہوئی ہیں ڈاکٹری کی، آپ ان کو پڑھتے رہیے اپنا علاج کرتے رہیے، آپ ان کو پڑھتے رہیے اپنا علاج کرتے رہیے، ایسا کریں گے؟ کہا ڈاکٹر صاحب نہیں. کب آپ ہی کا وہ کتابیں چھاپی کیوں ہیں؟ ہمارے لیے کتابیں چھاپی ہیں، ہم ڈاکٹروں کے لیے کتابیں ہیں، آپ کے لیے آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ اپنا علاج خود کیوں نہیں کر لیتے؟ تو فرمایا جب دنیا کا ہم اپنے جسم کا علاج ان کتابوں کے ذریعے نہیں کر سکتے تو قرآن و حدیث کو ہم کیسے بغیر استاد کے پڑھے سمجھ سکتے ہیں؟ ابھی درس قرآن کے دوران بھی آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی آیتوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ آیت وہ ہے، کہ آپ بغیر تفسیر کے اس کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ تین لوگ جو پیچھے رہ گئے، پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے وہ تین لوگ کون تھے. لائیے سمجھیے، قرآن کو ترجمے سے حدیث سے سمجھنا پڑے گا، وہ تین صحابہ کون تھے. اور بھی مختلف قسم کی آیتیں. تو یہ میرے یہاں تو علماء پر بھروسہ کرو، اللہ والوں پر بھروسہ کرو، ان بزرگان دین پر بھروسہ کرو. بھروسہ نہیں ہے تو جیسے وہ کہتے ہیں وہ مانو. ابھی والد صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ایکس رے کراؤ. کیوں کراؤں؟ کس بات کا ایکس رے؟ نہیں، جیسے آپ کہیں. یہ ٹیسٹیں کرانی ہیں جیسے آپ کہیں. کوئی آدمی آج تک ڈاکٹر سے زیادہ پوچھا وجہ کیا ہے؟ نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کس طرح ہے، کیا ہوگا، یہ اتنے وائٹ سیلز ہیں کہاں ہیں، دکھاؤ، ہمیں تو نظر نہیں آتے. مانتے ہیں کیوں؟ کہ جان پیاری ہے. جس دن جان سے زیادہ ایمان پیارا ہو جائے گا، اس دن اللہ والوں کی باتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو فرمایا یا تو خود علماء پر بھروسہ کرو، جو وہ باتیں بتاتے ہیں ان کی تصدیق کر لو. اللہ و جن کو وقت کے بڑے بڑے علماء مدارس والے صحیح کہتے ہوں، اگر بھروسہ نہیں ہے تو خود پڑھنا شروع کرو. اور صرف یہ علم نہیں ہے جو 8-10 سالہ ہے، یہ تو علماء جب آپ کسی جگہ ختم بخاری میں جائیں گے، وہاں سنیں گے، یا وہ بیانات پڑھیں گے، سنیں گے، تو جب ان کو دستار بندی ہوتی ہے ان طلبہ کی، تو کہا جاتا ہے ابھی آپ عالم نہیں بنے ہیں. پانی دیجیے. ابھی ہم عالم نہیں بنے ہیں. عالم تو بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. ابھی آپ عالم نہیں بنے ہیں. ابھی ہم نے آپ کو علم کا راستہ دکھا دیا ہے. ابھی ہم نے آپ کے اندر وہ استعداد پیدا کر دی ہے، جس کی برکت سے آپ مطالعہ کر کے آگے بڑھیں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ عالم بن جائیں گے. ابھی عالم تو بہت دور کی بات ہے، کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جو علماء ہیں وہ کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں اس کا ان کو دیکھیں، اور پھر جو لائبریری میں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں 10-10 جلدوں میں، 30-30 جلدوں میں جو کتابیں رکھی ہیں، صرف روح المعانی کا یاد نہیں ہے. روح المعانی 30 جلدوں میں، 1-15 جلدوں میں، 1 جلد میں 2 جلدیں، کوئی پڑھ کے دکھا دے پوری روح المعانی. تفسیر مظہری 8 جلدوں میں، معرف القرآن 8 جلدوں میں، یہ کہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ آپ کو ہم نے اتنا علم دے دیا، علم حاصل کرتے رہیں. کتنے علم کے گوشے بعد میں پتا چلتے ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں. تو یہاں تو اتنا علم حاصل کرو کہ ہمارے اندر اتنی مہارت پیدا ہو جائے کہ ہم سمجھ جائیں یہ حلال ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ رسم ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ سب باتیں ہمیں پتا چل جائیں. اتنا آسان نہیں. تو علماء پر بھروسہ کرو، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ نے ہمیں کہہ دیا. فرمائے بس یہ آسان سی بات ہے. جس طرح مریض اور ڈاکٹر کا تعلق ہے، اسی طرح شیخ اور مرید کا تعلق ہے، اسی طرح مستفتی اور مفتی کا معاملہ ہے. کہ جب مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، جس طرح ہم ڈاکٹر کے ساتھ کرتے ہیں، وہی معاملہ یہاں کیجئے. بس زیادہ سمجھانا مشکل ہے ہی نہیں. ڈاکٹر کے آگے ہر بات میں ہاں ہاں کرتے ہیں، زیادہ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ ہمیں بتا دیجئے. تو بڑا آسان حل ہے علماء پر بھروسہ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتا نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اور رحمان فاسأل بھی خبیرا، یا پھر عالم بننا شروع کر دیں، خود بخود پتا چل جائے گا کہ ہم جہاں جا رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے تو یہ مسئلہ بتایا، لیکن میں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے مجھے بھی کچھ علم دیا ہے، مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اب وہ آپ کو علم کے حساب سے سمجھانا شروع کریں گے. عجیب بات یاد آئی، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب میرے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طریقہ تھا، ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت سود حرام ہے. کہاں؟ بہت بڑا گناہ ہے. کہ کیوں حرام ہے؟ کیوں آرام میں ہیں؟ اب حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ایسا کرو مدرسے میں سے ایک ایسا طالب علم لے کر آؤ جو کم از کم جس نے ہدایہ پڑھی ہوئی ہو، جو پانچویں درجے سے شروع ہوتی ہے ساتویں درجے تک علماء کو پڑھائی جاتی ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا بلا کر تو لاؤ۔ ان کو بلایا اور کہا اب میں آپ کو سود کے حرام ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے قدردان تھے، ایک ایک منٹ حضرت اس کو تول تول کے رکھتے تھے، ہر چیز کا وقت، خطوط کے جواب لکھنے کا وقت، مطالعہ کرنے کا وقت، اصلاحی خطوط کا وقت، بیان القرآن کا وقت، بیشتی زیور کا وقت، ہر چیز کا وقت تھا حضرت تھانوی کے یہاں۔ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آ گئے ملنے کے لیے، بیٹھے تھے، اچانک ٹائم ہو گیا، کہ حضرت آپ آئیں بڑی نعمت ہے، لیکن میرا ایک معمول ہے، اگر آپ اجازت دیں میں کر کے آ جاؤں۔ وہ بھی سمجھتا کہاں بیٹھا جاؤں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، دو حرف لے کے واپس آ گئے، کہ حضرت گستاخی معاف، ناغا نہیں کرنا چاہتا تھا، اب آپ کے یہاں بیٹھا۔ اتنا حضرت تھانوی اپنے وقت کے قدردان۔ تو فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس طالب علم کو بلاؤ۔ اس کو بلایا اور کہا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ سود کیوں حرام ہے، میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے وجہ بتائی، کچھ سمجھ میں آیا؟ اس صاحب نے کہا نہیں، کہ اسی لیے میں نے طالب علم کو بلایا ہے، آپ مجھ سے پوچھتے میں آپ کو سمجھاتا تفصیل کے ساتھ، آپ کو تو سمجھ میں آنا نہیں ہے سود کیوں حرام ہے، میرا وقت بلا وجہ کا ضائع ہوتا، اب یہ کم از کم اس طالب علم کو سمجھ میں آ گیا، میرا نقصان نہیں ہوا، میرا تو فائدہ ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین تھے، اولئک آبائهم فجئنی بمثلهم۔ کوئی درس قرآن میں ایک علم کوئی بات آئی، میں نے اپنے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ استاد جی مجھے یہ بات ایسا لگتا ہے کہ عوام میں نہیں بتانی چاہیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، نہیں بتانا چاہیے۔ پھر میں نے کہا حضرت ایک بات دل میں یہ آ رہی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتنا نے علم کو چھپانا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ میں اس وعید میں داخل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ فرمایا بیٹا یہ بھی تو حدیث ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، تم یہ بات کرو گے لوگ سمجھیں گے نہیں تو اور پریشان ہو جائیں گے، تو یہ بھی تو حدیث ہے، جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں، علماء ہوں تو علماء کے حساب سے، عوام ہوں تو ان کے حساب سے بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ دیکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ بیٹا بےچارہ کہاں سمجھے گا اتنی گہری بات، اور اگر منع کرتے ہیں تو جگہ جگہ جا کر بولے گا دیکھو مولوی صاحب سے میں نے پوچھا سود کیوں حرام ہے، ان کو پتا نہیں تھا، مجھے ٹڑکا دیا، یہ میرے دوست کیوں کہ حضرت تھانوی کو پتا تھا کہ یہ صاحب یہ بات سمجھیں گے ہی نہیں، اور کتنی باتیں ہیں جو ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے حضرت والد صاحب نے فرمایا یا تو علماء پر بھروسہ کرو، بھروسہ نہیں کر سکتے تو خود عالم بن جاؤ، یا تو ڈاکٹروں پر بھروسہ کرو، بھروسہ نہیں ہے خود ڈاکٹر بن جاؤ۔ کتنی بڑی علماء پر بھروسہ، ان کا ادب، ان کا احترام، یہاں تک کہ حضرت والا نے تحفۃ العلماء یہ علم اور علماء کرام کی عظمت میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ اگر عالم کا کوئی گناہ بھی دیکھ لو تو اس کی توبہ کا انتظار کرو، اس کی توبہ کا انتظار کرو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ علماء کا مذاق اڑاتے رہے، ان کو کیا پتا کہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، بس اپنے مدرسے میں بیٹھے ہیں اسی میں فتویٰ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب معلومات رکھتے ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، جو دین کی بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ایسے علماء کہ ایک بزرگ، ایک عالم جنہوں نے المفسود للسرخسی لکھی ہے، یہ بھی 30 جلدوں میں ہے جو 15 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ کیسے لکھی ہے؟ میرے استاد حضرت مفتی محمد نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وقت کے بادشاہ نے ان کو کنویں میں قید کر دیا، وقت کے بادشاہ نے کوئی فتویٰ دیا ہوگا بادشاہ کے، جو بادشاہ کو اپنے خلاف لگا یا کوئی اور بات، وقت کے بادشاہ نے ان کو کنویں میں قید کر دیا۔ شاگرد آتے تھے، حضرت کنویں میں بیٹھ کر اوپر ان کو املا کرواتے تھے، اور کئی جلدیں اس کی اسی حالت میں چھپی۔ ایسے ایسے علماء ہیں، اولئک آبائهم وجئنی بمثلهم، یہ ہیں ہمارے آبا و اجداد، ذرا لاؤ ان جیسا کوئی۔ اے کیسے کیسے علم، کیسی کیسی باتیں، کیا کیا حالات ان حضرات کے۔ ایک عالم تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے مشہور ہے کہ کوڑے لگے بادشاہ نے نظر بند کر دیا، حدیث کے بڑے عالم تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل لکھی ہے، ذرا دو پہلوان بھی اٹھا کر دکھا دیں انشاءاللہ تعالی، مزہ آ جائے گا ان کو، دو پہلوان قسم کے لوگ بھی اٹھا کر دکھا دیں جو مکمل ہے۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرف مدارس میں نے خود دیکھی، غالباً 40 سے زیادہ جلدیں ہیں، 40 سے زیادہ جلدیں ہیں اس کی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے اللہ والے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 230 برسوں کے بعد جب ان کی قبر کھلی ہے، لاش صحیح سلامت رکھی ہوئی تھی، کوئی سیلاب کچھ آیا اور ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے، صرف جنازے کو دیکھ کر 20,000 لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت والا اس موقع میں ایک مصرع پڑھتے ہیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ سوچئے 20,000 لوگ جن کے جنازے کو، کیا بات ہوگی، کیا واقعہ ہوگا، کیا ہوا ہوگا کہ 20,000 لوگ ان کے جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ اب سنیے، ان سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مجھے محدث کا نام یاد نہیں ہے، کیسے میں ان سے حدیث پڑھوں، نظر بند ہے، اگر علم کے بہانے سے جاتا ہوں وہ بھی پھنسیں گے، میں بھی پھنسوں گا۔ فقیروں کا لباس پہن لیا، بھکاری بنے وہ محدث، اور بھیک مانگنے کے انداز میں دروازے پر پہنچے، دستک دی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے، کہ حضرت کوئی بھکاری نہیں ہوں، علم حدیث آپ سے سیکھنے آیا ہوں، علم حدیث آپ سے سیکھنے آیا ہوں، وہ عطا کر دیجئے۔ امام روزانہ اسی طرح ملاقات ہوتی تھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس طرح علم سکھاتے تھے، ان کو اس طرح علم سکھاتے تھے، ایسی ایسی قربانیاں دیں۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمان صاحب نام برکاتہم نے لکھا کہ ایک دفعہ میں نیو برانڈ کار میں عرب کے صحراؤں سے گزر رہا تھا، عرب کے صحراؤں میں تیز اے سی چل رہا تھا، اس حالت میں مجھے پسینے در پسینے آ رہے ہیں، پسینے آ رہے ہیں، کہ میں رونے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ ان صحراؤں سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے ائمہ بزرگان دین حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے، جس میں مجھے ایئر کنڈیشن کار میں بھی پسینہ آ رہا ہے۔ حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہ نے یہ بتایا کہ جمعرات کو بھی اور جمعے کو بھی اسی پر بیان ہو رہا تھا لیکن بھول گیا، یہ بات فرمایا کہ جب میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اسکول میں بڑے اچھے نمبر آ گئے تھے، والد صاحب چاہتے تھے کہ میں آگے پڑھوں، لیکن میں نے، میرا ذہن تھا کہ مجھے عالم بننا ہے، تو فرمایا کہ میرے رشتے دار یا کوئی دوست والد صاحب کے تھے، وہ مجھے مدرسے پہنچانے آئے اور میرا ٹکٹ اور اپنا ٹکٹ یہ کہہ کر سنبھال کے رکھ دیا کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں اس ٹکٹ پر میری انشاءاللہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، کہ میں نے ایک طالب علم کو مدرسے میں داخل کرایا، میں نے ایک طالب علم کو مدرسے میں داخل کرایا ہے، اس سے کام پھیلے گا اور میرے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، جو اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھے۔ پھر فرمایا کہ کتنی راتیں، مفتی صاحب نے فرمایا کتنی راتیں میں رات کو سوتا نہیں تھا، روتا رہتا تھا، تکیہ گھیرا روتا رہتا تھا گھر کو یاد کر کے۔ آپ اندازہ کیجئے، جو حضرات فقر و فاقہ کر کے، کس طرح کھانا، سوکھا کھانا، کیا کیا، جو بڑے مدارس ہیں ان کی بات الگ ہے، میں چھوٹے چھوٹے مدارس کی بات کر رہا ہوں، گھر کے والد صاحب نے یا غالب میں پچھلی کتاب میں ہم نے پڑھا، چاہے کسی مدرسے میں قورمہ بریانی ملے لیکن اپنے گھر کی چٹنی چٹنی ہوتی ہے، اپنے گھر کا کھانا، ماں کا کھانا، گھر والوں کے ہاتھ کا کھانا، یہ وہ اور مزہ ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی مزہ ہے۔ کتنے مجاہدات سے یہ حضرات پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا، ہم نے بھی جو مدرسے میں جو دن حالات دیکھے، ہمیں پتا ہے کیا کیا حالات ہیں، پیٹ خراب ہو گیا، قبض ہو گیا، کیوں کہ روٹی کھائی نہیں جا رہی ہے۔ ان حالات میں روکھا سوکھا کھا کر، ٹھنڈی چائے، گرم کھانا، کیا ظاہر سی بات ہے ہزاروں لوگوں کے لیے کھانا پکتا ہے، وہ کس انداز کا پکے گا، ظاہر سی اس بات تو نہیں ہوگی، مدرسے کے حالات، ان مجاہدات میں وہ پڑھ پڑھ کے کتنے کتنے مجاہدات، پھر ڈانٹے الگ، پرزا بننا الگ، مجاہدات الگ، روکھا سوکھا کھانا الگ، اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ عالم بنتے ہیں، ممبر سنبھالتے ہیں، پھر ہم ان کا ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آتا ہے جیسا شیر کو اپنی اولاد کے لیے آتا ہے۔ یہ جملہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ہم ان کی تاریخ دیکھیں کہ کس طرح تکلیفوں سے، مجاہدوں سے پڑھ پڑھ کے یہ ایک مقام تک پہنچتے ہیں، اور ہم ان کا ہی مذاق اڑاتے، ارے ان کو کیا پتا دین کیا ہے، جو ہمیں پتا ہے، ارے جو ان کے مجاہدات ہیں۔ میں اپنے طلبہ سے کہتا تھا کہ آپ لوگ اتنے مجاہدے کرتے ہیں، آپ اس زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ ہو، بس تھوڑی سی آپ محنت کر لو، بس تھوڑی سی آپ کو محنتیں کرنی ہیں، آپ کے مجاہدے گھر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، دوستوں کو چھوڑ کر، پھر جب وہ آتے ہیں تب ان کے والدین کی کیا حالت ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اولاد کی، ایک ہمارے دوست کا بیٹا ہوا یا بیٹی، نو مہینے تک وہ اپنی اولاد کی شکل نہیں دیکھ سکا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صرف اللہ کے لیے کہ اگر میں چھٹی لے لوں گا تو دو دن چار دن آنے جانے کے ایک ہفتے کا میرا سبق ضائع ہو جائے گا, پھر سفر کی تھکان الگ. تو نو نو مہینے اپنے بیٹوں کی بچیوں کی شکل نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے. والدین بیمار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اتنے مجاہدات اختیار کر کر کے وہ عالم بنتے ہیں, پھر مفتی بنتے ہیں, پھر اور محنتیں ہوتی ہیں, پھر جا کر وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ فتوے دینے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں مفتی صاحب نے نعوذ باللہ پیسے لیے ہوں گے, ایسے ایسے جملے, پیسے لیے ہوں گے اس لیے انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. یہ حقائق ہیں, یہ کوئی کہانیوں کی باتیں نہیں, یہ حقائق ہیں. ایک میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا, ان مدرسے بہت بڑا مدرسہ ہے, ان مدرسے والوں پہ الزام لگایا کہ ہاں ان لوگوں نے نعوذ باللہ پیسے کسی نے دیے تب انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا. الامان والحفیظ. تو اللہ تعالیٰ کا کیسا عذاب آئے گا؟ یہ تو شکر کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا, ورنہ ہم جو اپنے علماء کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, اگر حضور کی یہ دعا نہ ہوتی کہ میری قوم کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیجئے, تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ زمین میں دفن کر دیتے, زمین میں اللہ تعالیٰ دھسا دیتے. تھوڑا کسی عالم نے اچھے کپڑے پہن لیے برائیاں, کسی نے اچھا کھا لیا برائیاں, اچھی سواری آ گئی برائیاں, الزامات طرح طرح کے الزامات. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِيَا مِن دَابَّةٍ, اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرنے لگے جو تم گناہ کرتے ہو ان کا مواخذہ کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑ دے, ایک جاندار کو نہ چھوڑ دے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا مواخذہ کرنے لگے. خاص کر جو میرا موضوع ہے, علماء کے ساتھ جو معاملہ ہے, طلباء کے ساتھ جو معاملہ ہے, دینی خدام کے ساتھ جو معاملہ ہے, چاہے وہ میرا تو بیٹا ہے, میں نے عالم اپنے بیٹے کو کہہ دیا تو کیا ہوا, میرا تو بھائی ہے, میرا تو والد ہے, میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا, آپ نے کس حیثیت سے اس کو کہا ہے؟ اگر تو آپ کوئی اپنے والد ہونے کی حیثیت سے کوئی بات ہوئی ہے وہ الگ ہے, شیخ ہونے کی حیثیت سے ارے میرے باپ کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ارے میرے شیخ کو کیا پتا, ارے میرے بھائی کو کیا پتا, میرے بیٹے جو بھی رشتے ہیں, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے تو بات چھوٹ گئی, میرا والد ہے جو میں نے کہہ دیا نہیں, ایسا نہیں ہے. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, ایک دوائی کا منع کیا تھا کہ دوائی مت پلانا, مجھے نام یاد نہیں ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی تاری ہوئی صحابہ نے محبت میں وہ دوائی پلا دی, محبت میں. تو حضور کو ہوش آیا, پتا چلا, تو فرمایا جس نے مجھے دوائی پلائی ہے سب کو وہ دوائی پلاؤ, محبت میں ہی کیا تھا نا. تو یہ معمولی معاملہ نہیں ہے, ہم قدر کریں علماء کی, ہم اپنے علماء کی قدر کریں. کیسے کیسے حدیث میں ان کے لیے بشارتیں ہیں, فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں, معمولی بات ہے. اگر اس حالت میں انتقال ہو جائے شہید اٹھائے جائیں گے, معمولی بات ہے. مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں, معمولی بات ہے. پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں علماء کے لیے, کتنا کتنا مقام ہے. بس یہ بات آئی, باتیں چلتی جا رہی ہیں, ہم قدر کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ بات عجیب یاد آئی, ضمناً بات یاد آئی کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے, بابانی دارالعلوم دیوبند, وہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا مجھے حجت الاسلام فلاں فلاں کے لقب سے پکارتی ہے, لیکن جب میرے بابا مجھے قاسم کہہ کر پکارتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, میرے بابا جب مجھے قاسم کہہ کر پکارتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں علماء کا ادب کرنا چاہیے, اتنی بڑی حدیث کہ اگر کسی کی گناہ بھی ان کا دیکھ لو چرچا مت کرو, کتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. ذرا سوچئے جو شخص صبح 8 بجے سے لے کر بعض جگہوں پر فجر سے لے کر پڑھائیاں شروع ہو جاتی ہیں, پڑھ رہے ہیں, نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر, وضو سنبھالے ہوئے کہ وضو ٹوٹ جائے گا تو قرآن کی تفسیر حدیث کو بے برکت ہی ہوگی بغیر وضو کی ہاتھ لگانے میں. حتیٰ کہ بعض علماء ایسے ہیں جو دنیاوی کتابوں کو بھی بغیر وضو کی ہاتھ نہیں لگاتے. ایک ادب ہے, جو ادب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ادب. علامہ علوسی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو بے انتہا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم کی باریکیاں اس پر کھول دیتے ہیں, جو بے انتہا ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ علم کی باریکیاں اس کے لیے کھول دیتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں, بات تو ایسے ہی ہے, ہم کمزور ہیں، یہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا، لیکن جو مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، طنز کرتے ہیں، وہی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اس پر بات شروع ہوئی کہ ہم کس سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہمارا، تو ایسی ایسی قربانیاں دے کر پھر جا کر یہ علماء تیار ہوتے ہیں۔ تو میں نے کچھ مختصر بتا دیا، جو آنکھوں سے دیکھے گا اس کو پتا چلے گا اور کیا قربانیاں ہیں۔ ہم نے تو حالات دیکھے، چونکہ ہماری رہائش نہیں تھی تو ہمیں اتنا نہیں پتا کہ کیا کیا والدین کو یاد کر کے کس طرح روتے ہیں، کس طرح دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی اور زیادہ قربانیاں ہوتی ہیں۔ پھر یہ تو ہم نے اشرف المدارس میں دیکھا، جہاں پر مالی وسعت تھی، جن مدارس میں مالی وسعت نہیں، فاقے ہو رہے ہیں، دال ایسی کہ بعض طلبا کہنے لگے یہ شوربہ تو ایسا ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہو جاتا، اتنا پتلا شوربہ ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہو جاتا۔ ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے، تو دیکھیے کیا مجاہدہ، کتنا مجاہدہ۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب، رفیع عثمانی صاحب کا میں نے ابھی کل ہی غالب میں بتایا تھا کہ کئی کئی دن دال کے ساتھ، صبح دال، شام دال، رات دال۔ آج اتنا بڑا نام ہے، لیکن ان کی بنیادیں تو معلوم کریں، ان کا بچپن ان چیز مجاہدے اختیار کر کے آج مفتی اعظم بنے۔ تو حکیم الامت تھانوی کی بات عرض کی تو لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے نے کہا میری نماز تو ہو جاتی ہے، تو حضرت نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ہو جاتی ہوگی، ہماری تو نہیں ہوتی۔ فرمایا حضرت مولانا حضرت صاحب احمد برکاتہ، ہمارے حضرت والا کے ایک ہی بیٹے ہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لاکھوں سے بڑھ کر ہیں، اللہ والے ہیں، مولانا شاہ ابرار الملک صاحب کے خلیفہ بھی ہیں۔ وہ ہنس کر مجھ سے فرما رہے تھے، حضرت والا سے، کہ کراچی میں ایک جگہ ہے ڈیفینس، وہاں سے ایک صاحب آئے کہنے لگے کل جمعے میں مولوی صاحب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ حضرت مولانا نے پوچھا بھائی کیا ہوا، کہنے لگے مولانا نے فرمایا کہ ایک گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر ہمیں کوئی عالم نے مسئلہ بتایا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں بتا دیجئے، وہ منع نہیں ہے، لیکن طنز کرنا اس کی بات ہو رہی ہے، برائیاں کرنا، ہنسنا، یہ بات ہو، علماء کے پاس نہیں گئے سنی سنائی باتوں پر یا کسی بھی انداز سے، وہ بات ہو رہی ہے، ورنہ پوچھنا، ہم علم نہیں ہے، ہم نابینا ہیں، ہم بینا کا ہاتھ پکڑیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، پوچھنا منع نہیں ہے، چاہے 10 دفعہ پوچھیں اعتراض منع ہے۔ میں عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ پریشانیاں ہیں، آپ میری ان پریشانیوں کو دور کر دیجئے، یہ منع نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مولانا صاحب نے فرمایا ایک گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ تو مولانا مدرس صاحب نے فرمایا یہ آج کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو جب سے شریعت آئی ہے جب سے یہی ہے۔ تو کہنے لگے ہمارے گھر میں 8 صاحب نصاب ہیں تو کیا 8 قربانیاں ہوں گی؟ تو حضرت نے فرمایا جی ہاں 8 قربانیاں ہوں گی۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جناب کہنے لگے ہمارے فریزر کا سائز چھوٹا ہے، یعنی کہ سارا گوشت ہم ہی کھائیں گے، ہماری یہ حالت ہے۔ تو یہ آیت جب سنی جاتی ہے تو عام آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گی، تو کیا مال کو فٹ پاتھ پر رکھ دیں، پینپلیکس لگا دیں کہ جو لے جائے اس کا بھی بھلا، جو نہ لے جائے اس کا بھی بھلا؟ کیا اولاد کو گھر سے نکال دیں؟ کیا ملازمت سے استعفی دے دیں؟ کیا دھندوں کو بند کر دیں، بھیک مانگنے لگے؟ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا دیندار بننے میں دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو ہم گھبرا جاتے ہیں کہ مال چھوڑ دیں، پڑھائی نہ کریں، ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں۔ اس کا جواب میرے شیخ جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، فرمایا کرتے تھے تم چاہو تو آسمان پہ جھولو، تم چاہو تو آسمان پہ جھولو، مگر اپنے رب کو نہ بھولو۔ حضرت فرماتے تھے دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا، دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کر کے دوزخ میں جانے کا۔ دنیا جب بری ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا جائے۔ ایک پانی کا جہاز 2000 کنٹینر لے کر کراچی سے جدہ پورٹ پر جا رہا ہے، یہی پانی اس کے چلنے کا ذریعہ ہے، اور یہی پانی اگر اندر آ جائے تو پورا جہاز ڈوب جائے گا، کنٹینر کا مال ختم ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک پورٹ دنیا ہے، دوسرا پورٹ آخرت ہے، ہمارے اوپر عشق و معرفت کے کنٹینر لدے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے، نماز کے، والد والدہ کے انتقال کے بعد وراثت دینے کے کنٹینر لدے ہوئے ہیں۔ اگر یہی دنیا ہمارے دل میں آ جائے گی، یعنی ہم گناہ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے عشق و معرفت کا جہاز ڈوب جائے گا۔ تو ہمارے پیارے شیخ نے ہمیں یہ سبق سکھایا، مال و اولاد جو کام نہ آئے گی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے دل میں پہلے اتار دے کہ مال و اولاد کے کام نہ آنے کا مطلب کیا ہے. پیارے شیخ نے فرمایا کہ قلب سلیم کی پانچ تفسیریں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں کی ہیں. اگر پانچ تفاسیر ہمارے دل میں نہیں ہیں تو یہ قلب قلب سلیم نہیں ہے، پھر موت کے وقت خطرے میں ہیں، قبر کا بھی خطرہ ہے، آخرت کا بھی خطرہ ہے، لیکن ہم مایوس بھی ہو جاتے ہیں، ہم نے تو اتنے گناہ کر لیے، ہمیں قلب سلیم کیسے ملے گا؟ جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، سو بار وہ روٹھے سو بار منانا ہوگا، اللہ کو راضی کرتے رہنا ہے، بار بار منانا ہے. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا. اگر میں اور آپ آج توبہ کر لیں، آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، فرض واجب سنت موقع ادا کریں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. یہ دوستی بہت آسان ہے کہ گندے کام نہ کریں اور اللہ ہمیں اللہ والا بنا دیں گے. جماد چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، اے اللہ میں نے گناہوں کے کنکر پتھر جو پیشاب مخانے سے اٹے ہوئے تھے پھینک دیے، آپ مجھے مل گئے. اللہ تمام تعریف آپ کی ہے کہ سودا سستا پایا. اگر کوئی ہماری جیب سے گندے پتھر نکال کر گولڈ بارز سونے کی اینٹیں بھرنے لگے تو ہم کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ کہیں گے یا روئیں گے؟ جزاک اللہ کہیں گے نا. یا کوئی کہے کہ میں تمہیں گولڈ بارز ماروں گا، اگر تم نے اس کی تکلیف برداشت کی تو وہ سونے کی اینٹ تمہاری ہو جائے گی. تو جب وہ گولڈ بارز مارے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، مگر پھر بھی ہم کہیں گے اور مارو اور مارو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی تکلیف پر ملتے ہیں. اور یاد رکھیں، عام طور پر جو لوگ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ انہی باتوں پر ہنستے ہیں جب وہ بے پردگی اور رسومات بدعات اور ان گناہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تب ہنستے ہیں، پردے کے بارے میں، ٹی وی کے بارے میں، تب ان مولویوں کو کیا پتا کیا گناہ ہے. لیکن یہی علماء جب نماز کی مسائل بتائیں گے کوئی برا نہیں مناتا، زکات کے، روزے کے، حج کے، سب کہتے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے صحیح ہے. وہاں کیا معاملہ ہے کہ میرے آبا و اجداد سب غلط تھے، ہمارے خاندان میں برسوں سے سویم ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، چالیسواں ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں برسوں سے یہ رسومات ہو رہی ہیں، سہرہ بندی ہو رہی ہے، سب غلط تھے. کفار مکہ نے تو یہی کیا تھا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دین پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے باتیں نازل کی ہیں، تو وہ کہتے تھے قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس میں ہمارے آبا و اجداد چلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے آبا و اجداد کو کچھ عقل بھی نہ ہو پھر بھی وہی کرو گے؟ ہاں ہم تو پھر بھی وہی کریں گے. اور آج ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے تو یہ کیا ہے، دین کا عمل ٹھیک ہے، ہمارے خاندان میں تو کئی کئی برسوں سے یہی حساب چل رہا ہے، ہم اپنے خاندان کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے اپنے خاندان کی رسومات کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.